الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مرد اور عورت کو جس طرح اللہ رب العزت نے جسم کی ساخت الگ الگ دی ہے، اسی طرح مرد اور عورت کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے الگ الگ بنائی ہے. لہذا لڑکوں کی پرورش میں کچھ الگ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لڑکیوں کی پرورش میں الگ باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لڑکے عام طور پر زیادہ سٹرانگ ویل پاورڈ ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے. آج کا عنوان لڑکوں کی پرورش ہے. اگر ماں باپ پانچ نکات کا خیال رکھیں تو بچے کی بچپن سے ہی تربیت تعلیم اچھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات کہ بچے کی فطرت ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں. چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. وہ جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں بچپن میں، وہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ مولٹن میٹل کی طرح ہوتے ہیں. ان کو جس سانچے میں ماں باپ ڈال دیں، وہ اسی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے اگر ماں باپ خود نیک ہوں تو اولاد کا نیکی پر آنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ماں فاطمہ تو زہرا ہو اور باپ علی المرتضیٰ ہوں، تو پھر بچے حسن اور حسین بنا کرتے ہیں. آپ نے واقعہ سنا ہوگا باغ والے کا، کہ جس نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، جو حقیقت میں حدیث کی عالمہ تھی، قرآن کی حافظہ تھی اور نیک بندے سے اس کا نکاح ہوا تھا. اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام نعمان رکھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ مشہور ہوا. تو جینیٹک ایفیکٹ ماں باپ کی طرف سے اولاد میں منتقل ہوتا ہے. شریعت سے یہ ثابت ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو قبول کرتے ہیں تو اس کی 21 نسلوں تک کی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. یہ 21 نسلوں تک ہدایت کے فیصلے کیا؟ ان کے جین میں نیکی ڈال دیتے ہیں. وہ نیکی نسل در نسل چلتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اثرات ان کی اولاد میں اس طرح آگے چلے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے، کہ آج بھی پاس سادات فیملی کو دیکھتے ہیں، ان کی نیکی، ان کی شرافت پہ انسان حیران ہوتا ہے. تو ماں باپ کے اثرات اولاد پر منتقل ہوتے ہیں. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ جیسے ہی بات سمجھنا کرنا شروع کرے، اس کے ذہن میں اللہ کا تصور بنائیں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اس کو سمجھائیں کہ دیکھو اللہ تعالی ہمیں رزق دیتے ہیں، عزت دی، زندگی دی، اللہ نے کائنات کو بنایا. یہ تعارف اللہ کا ماں باپ نے کروانا ہوتا ہے. اکثر گھروں میں صرف اللہ کا نام تو بتا دیا جاتا ہے، اللہ کا تعارف نہیں کروایا جاتا. اس پر تو گھنٹوں لگانے چاہیے، جس کی وجہ سے بچے کو ماں باپ سے تعارف نہیں ملتا. کبھی دوست سے سن لیا، کبھی کسی اور سے سن لیا. ہم اللہ کا تعارف ہی نہیں پورا کروا سکتے بچے کو. پہلے وقت کی عورتیں بچوں کا یقین بناتی تھیں. چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی ماں روٹی پکا کر رکھتی تھی، جب بچہ مانگتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ تم اس کو ڈھونڈو، اللہ نے تمہارا رزق بھیجا ہوگا. چنانچہ بچہ جب روٹی ڈھونڈتا تھا تو اسے مل جاتی تھی، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھی، حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہی مجھے رزق دیتے ہیں. ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کا لفظ لگا. واقعے کی تفصیلات کرنے کی فرصت اتنی نہیں، لہذا یہ وہ بچہ تھا جس کو ماں نے یقین سکھایا اور اپنے وقت میں وہ مغل بادشاہوں کا شیخ بنا، لاکھوں لوگوں نے اس سے فیض پایا. یہ اللہ کی محبت کے وہ بیج تھے جو ماں نے اس کے دل کی زمین میں بوئے تھے. بچے کو جنت کا تصور دیں، جہنم کا تصور دیں، چھوٹی عمر میں بچے کو شیطان کے بارے میں بتائیں تاکہ جب وہ غصہ کرے، ضد کرے، تو اس کو بتائیں کہ اس وقت شیطان تمہارے اوپر حاوی ہے. ان چیزوں سے بچے کو گول اورینٹڈ لائف ملتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. چنانچہ ایک بزرگ گلی میں جا رہے تھے، ایک بچے کو روتا دیکھا. ان کا بچے تم دوسرے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے؟ اس نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے چھوٹے بچے سے ایسی بات سن کے میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اے بچے، تم تو چھوٹے ہو، معصوم ہو، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جہنم کی آگ مجھے رلا رہی ہے. میں نے کہا تم اور جہنم کی آگ؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، میری امی چولے میں لکڑیاں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں جلدی نہیں جلتی، تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے، وہ جلدی آگ پکڑتی ہیں. تو میں نے جب یہ مثال دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن کہیں اللہ یہ فیصلہ نہ کر دیں کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے بچوں کو پہلے ڈالیں، بڑوں کی باری بعد میں آئے گی. وہ فرماتے ہیں یہ بات سن کے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بچے تم مجھے بڑے دانا نظر آتے ہو، نصیحت کرو. اس نے کہا زندگی تھوڑی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو ایک ایسا بھی وقت تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہنم کی آگ سے بیٹھے ڈر رہے ہوتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے ماں باپ نے ان کے سامنے گول اورینٹڈ لائف واضح کر دی تھی. تیسری چیز کہ سائنسدانوں نے اس بات کو دریافت کیا کہ ہر بچہ بچپن میں کسی نہ کسی سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، ماں سے، باپ سے، چچا سے، دادا سے، دادو سے، گویا ہر بچہ کسی نہ کسی کو ماڈل بناتا ہے، وہ اس کو ہی کاپی کرنا چاہتا ہے، اسی کی طرح بننا چاہتا ہے. تو ماں باپ یا چچا اس طرح کے رشتہ داریوں میں اس بچے کو کمال نہیں نظر آتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ سچ بھی بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کی زندگی میں دین جو کہا جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا، تو بچہ اس ماڈل سے مایوس ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو بچپن سے ہی اللہ والوں کا تعارف کروایا جائے، مدرسے میں نیک متقی استاد سے تعارف کروایا جائے تاکہ یہ کسی نیک بندے کو اپنا ماڈل بنائے. پھر چھوٹی عمر میں تو یہ ان کو ماڈل بنائے گا، جب بڑا ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ ان کے ماڈل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو خود بخود یہ بچہ سنت کے رنگ میں ڈھلے گا اور نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جائے گا. ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچے کو کہ محمد سرمد دادا ابو دادا ابو، اب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے مجھے لباس بھی ان کی طرح پہننا ہے، مجھے رومال بھی ان کی طرح اپنے کندھے پہ رکھنا ہے، مجھے امامہ بھی باندھنا ہے، مجھے اپنی صدری بھی ان کی طرح بنانی ہے، اور امی مجھے عصا بھی ان کی طرح رکھنا ہے. اور ایک دن کہہ رہا تھا امی مجھے داڑھی چاہیے مگر مجھے بابا کی طرح بلیک نہیں چاہیے، دادا ابو کی طرح وائٹ داڑھی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس لیول تک اپنے ماڈل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ یہ آج ایک دن بیان لکھ رہا تھا، چند دن کی بات ہے، کافی دیر ہو گئی تھی، وہ دیکھتا رہا کہ میں کئی گھنٹے سے ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں، تو میرے پاس آیا، گود میں بیٹھ گیا، کہنے لگا دادا وہ آپ سو جائیں، بیان میں لکھ لوں گا. اب اس بچے کی یہ تھنکنگ اس نے مجھے حیران کر دیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے دادا ابو آپ سو جائیں بیان میں لکھ دوں گا. پھر ایک دن اس نے کرسی رکھی اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے گھر کے بچیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ میں بیان کروں گا، تم لوگ سنو گے. پھر اس کو بیان کرنا تو آتا نہیں تھا، تو وہ ایسے ہی آوازیں نکالتا رہا اور آوازیں نکال کر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حنانا دادا ابو بیان کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں، آپ لوگ بھی تو رونا. اب یہ چیز بتا رہی ہے کہ بچے کے ذہن کی ایک اورینٹیشن ہو گئی ہے. چنانچہ ہم نے حرم میں اس کو دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو وہ قرآن پاک کھول کے اس کے صفحے الٹنے لگ جاتا تھا. میں نے پوچھا سرمد کیوں کرتے ہو، دادا وہ آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، میں بھی بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ وہ بچہ ہر چیز میں کاپی کرتا ہے. بہت چھوٹا تھا، اس کی ماں نے اسے سکھایا کہ دیکھو جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں اور جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں. تو ماں نے تو دو لفظ سکھائے. پھر جب گھر کے لوگ اکٹھے ہوئے تو ماں نے پوچھا سرمد بتاؤ اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں. اب بچے کی اپنی سوچ دیکھیے، جواب دینے لگا جو اذان دیتا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں اس کو دادا ابو کہتے ہیں، اور جو بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو غافلو کہتے ہیں. اب یہ غافلو کا تصور اس کے ذہن میں کہاں سے آ گیا ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، مگر بچہ اتنا زیادہ جس کو ماڈلائز کرتا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ماں باپ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے، ان کے بچوں کے سامنے نہ کوئی ماڈل ہوتا ہے نہ کسی کی زندگی ہوتی ہے. بعد میں شکوے کرتے ہیں ہمارا بچہ دیندار نہ بن سکا. بھئی کسی اللہ والے کے پاس لاتے، تعارف کرواتے، ان سے اس کا محبت کا تعلق ہوتا تو پھر اس کے دل میں دین کی بھی فاؤنڈیشن پڑ جاتی، بنیاد پڑ جاتی. چوتھی چیز ماحول ہے کہ بچہ جس طرح شخصیتوں سے سوچتا ہے پورے ماحول سے چیزیں سوچتا ہے. اس لیے بچپن سے ہی بچے کا تعلق یا تو کسی مدرسے سے کر دینا چاہیے یا کسی خانقاہ سے کر دینا چاہیے یا تبلیغ میں جوڑ دینا چاہیے. جیسے ہی بچہ ہو تو کہ وہ ان مجالس میں بیٹھے، یعنی محفل ذکر میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، گشت میں جڑے. اس ماحول سے بھی بچہ بچپن میں سیکھتا ہے. بچپن سے لے کے 7 سال تک کا عرصہ وہ بچے کا صرف ان پٹ کا ہوتا ہے کہ اس میں جو سیکھ رہا ہوتا ہے وہ ان پٹ جا رہا ہوتا ہے، ان پٹ جا رہا ہوتا ہے. اب بچہ اس عرصے میں باہر ان مجالس میں تو جانا نہیں سیکھتا، تو پھر وہ اگر گھر میں رہتا ہے تو کبھی ٹی وی دیکھا، کبھی گانے سنے، کبھی گھر میں محفلیں ہو گئیں مخلوط قسم کی، تو پھر بچہ اسی قسم کی فضا کو اپناتا ہے جو دلوں کو مردہ بنا دیتی ہے. پھر جب سکول کے ماحول میں نکلتا ہے تو پھر انٹرنیٹ ماحول اس کو اور زیادہ، جو کچھ رہی سہی سانس تھی وہ بھی اس کے اندر سے نکال دیتا ہے. پانچویں چیز کہ ماں باپ بچے کو باقاعدہ آداب سکھائیں. ماں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، کپڑے پہننے کے آداب کیا ہیں، مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں، ماں باپ کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. یہ آداب جتنا نظر انداز کیے جاتے ہیں اتنا یہ اہمیت زیادہ رکھتے ہیں. کون سی ماں ہے جو باقاعدہ ادب سکھائے؟ عام طور پر دیکھا کہ بس 1-2-4 باتیں جو روٹین کی ہیں وہ بتا دیں اور ختم، سکھاتا ہی نہیں کوئی 7 سال سے پہلے پہلے. تو بچے میں ادب کہاں سے آئے گا؟ ایک بچہ تھا، ماں باپ نے اس کو ادب سکھایا، تو مہمان نے اس سے جلدی میں پوچھا، بیٹا تم اپنے والد کے تم بچوں میں سب سے بڑے ہو؟ نہیں، تم سب سے بڑے ہو. تو جب اس نے یہ بات کہی کہ تم سب سے بڑے ہو، تو وہ بچہ شرمایا، پیچھے کو ہٹا اور پھر کہنے لگا، انکل سچی بات تو یہ ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. چھوٹے سے بچے کی تھنکنگ اتنی کلیئر ہونا کہ اللہ کا ایسا کنسپٹ اس کے دل میں ہو کہ بات سن کے وہ کہے کہ سچی بات تو یہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے بچپن کے اندر ادب سیکھا ہوتا ہے. تو یہ پانچ چیزیں انسان بچے کے لیے نیک بننا آسان کر دیتی ہیں. جن ماں باپ نے دین سکھایا، ان کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. ہارون رشید کے دور میں ایک بچہ لایا گیا جو پانچ سال کی عمر کا تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں حضرت مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ سے خلافت نسبت کا نور پا چکے تھے. امام شافی رحمت اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں درس قرآن دینے کے لیے مسند درس پر بیٹھ گئے تھے. تو چھوٹی عمر میں یہ بچے اتنا کمال حاصل کر لیتے ہیں. اب ایک اصول فطرت سنیے، اور یہ اصول فطرت اکثر لوگ اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں. جتنا اہم ہے اتنا ہی شیطان بھلا دیتا ہے. اصول فطرت سن لیجئے، شاید یہ حضرت علی لانو کا قول ہے یا یہ حدیث پاک ہے، کیونکہ اس عاجز کو تحقیق نہیں تھی اس لیے اس کو حکمت بھری بات ہی سمجھ لیجئے، کہ بچپن سے لے کے 7 سال تک بچہ ماں باپ کا غلام ہوتا ہے. بچپن سے لے کے 7 سال تک بچہ ماں باپ کا غلام کرتا ہے، ان کی آنکھ کا اشارہ مانتا ہے، جو کہتے ہیں سنتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے. ان کے ہاتھوں میں یہ موم کی ناک کی طرح ہوتا ہے، جو چاہو اس کو بنا دو. تو بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے 7 سال تک یہ بچہ ماں باپ کا غلام ہوتا ہے. 7 سال کے بعد کیونکہ اس کے اپنے بھی فلٹر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ رائٹ رونگ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز آنی شروع ہو جاتی ہے. تو 7 سال سے لے کر 14 سال تک یہ بچہ ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے، باتیں مانتا ہے ان کی، کہیں کہیں امی کو مشورہ، کہیں کہیں ابو کو مشورہ، وہ اپنی مستقل سوچ کا اظہار کرتا رہتا ہے. جہاں ماں باپ سنتے ہیں وہاں وہ زیادہ کثرت سے بتاتا ہے، جہاں نہیں سنتے ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، فیئر بیس پیرنٹنگ ہے، وہاں چپ ہو جاتا ہے. لیکن پیدائش سے لے کے 7 سال کا عرصہ غلام ہوتا ہے، 7 سال سے لے کے 14 سال تک مشیر ہوتا ہے، پھر 14 سے لے کے 21 تک یا دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے. اس لیے اکثر بچے اور بچیاں 14 کے بعد ریبیلینس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سپلٹ پرسنیلٹی ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رہنے میں ہمارا مفاد وابستہ ہے، لہٰذا وہ ماں باپ کے سامنے اظہار نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں. اندر سے وہ پکے منافق بن چکے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بڑے عالم آئے، مجھے کہنے لگے کہ میری بیٹی 15 سال کی ہے، میں عالمہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھا، بیرون ملک کی بات ہے. چنانچہ جس کلاس میں وہ گئی تو میں نے معلمہ کو فون کیا کہ ذرا اس بچی سے اس کی اپنی ذہنی سوچ کے بارے میں پوچھیں. معلمہ سمجھدار تھی، اس نے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کی طبیعت کو کھول لیا، اوپن کر لیا. تو بچی سے کہا کہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اس نے کہا آنیسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں ہالی ووڈ سٹار بننا چاہتی ہوں. باپ عالمہ بنانا چاہتا ہے اور بچی کی اندر کی سوچ یہ ہے کہ وہ ہالی ووڈ کا سٹار بننا چاہتی ہے. اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے ماں باپ کی اور اولاد کی سوچ میں. تو ذرا غور کیجئے پیدائش سے لے کے 7 سال تک کا وقت گولڈن ٹائم ہوتا ہے، اس کو ماں باپ ضائع کر دیتے ہیں اور شیطان پتہ ہے کہ آپ پٹی چڑھاتا ہے، بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ اتنی نقصان دہ بات ہے، اتنی زہریلی بات ہے کہ بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو ایسے مثال ہوئی کہ دیوار ٹیڑی بننی شروع ہو گئی اور بندہ کہہ رہا ہے ذرا بلند ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ اس کا ٹیڑا پن اور بڑھتا جائے گا. شروع میں تھوڑی ٹیڑی تھی، اوپر جائے گی تو میٹروں کے حساب سے ٹیڑی ہو جائے گی. اسی طرح بچے کا معاملہ. تو اصول فطرت یاد رکھیں کہ پیدائش سے 7 سال تک ان بچہ غلام ہوتا ہے، 7 سال سے لے کے 14 سال تک بچہ ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے، اور 14 سے لے کے 21 تک یا دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے. اب ماں باپ بچے کو کیسے اپنے قریب کر سکتے ہیں، اس کے 5 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ اس کو پروکسیمیٹی کہتے ہیں، اپنے قریب کرنا، چنانچہ چھوٹے بچے کو اٹھانا، چومنا، گلے لگانا، مسکرانا، یہ سب کا سب اس بچے کو قرب کا احساس دلاتا ہے. اگر یہ نہ کیا جائے تو بچہ فیل کرتا ہے کہ مجھے اگنور کیا گیا ہے. دوسری بات سیمنس، یک رنگی، کہ بچے کو اسی نی چیزوں میں انٹرسٹ پیدا کریں جو ماں باپ کی ہیں. لہذا بچے میں ماں باپ میں یک رنگی کا ہونا ضروری، ایک فریکوینسی پہ ان کا ہونا ضروری. مثلا ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بچہ بھی نماز پڑھے. ماں باپ قرآن پاک پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، بچہ بھی پسند کرے. کھانے بھی جو ماں باپ پسند کرتے ہیں بچہ وہی پسند کرے. اگر بچے کو اور پسند تو ماں باپ بھی اسی کھانے کو پسند کرنے لگ جائیں تاکہ ڈیفرنس نہ رہے. ورنہ اگر بچے کی پسند اور ہوگی، ماں باپ کی پسند اور ہوگی، تو بچہ احساس سے تنہائی کا شکار ہو جائے گا. تیسری چیز لائلٹی. لائلٹی کہتے ہیں وفاداری کو، تعلق نبھانے کو. بچے مسٹیکس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ماں باپ پنشمنٹ کے طور پر ان کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں، اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے کا ساتھ نہیں دیتے. ذہن میں یہ ایک بات رکھ لیں کہ گھر میں، سکول میں بچہ جب بھی کوئی غلطی کریں تو اس کو سمجھائیں تو ضرور، مگر اس کا ساتھ زیادہ دیں. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری ذلت کے وقت میں میرے باپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اس کے دل میں ماں باپ کے ساتھ وفاداری پیدا ہوتی ہے. تو یہ لائلٹی کا پیدا ہونا یہ ضروری، اور یہ اس وقت جب آکورڈ کنڈیشن میں آپ بچے کا ساتھ دیں گی، سمجھائیں گی کہ ہم بھی اس پر پریشان ہیں، مگر اس کو یہ کہیں گی کہ آخر بیٹے تو ہمارے ہو نا، ہم آپ کو اون کرتے ہیں، تو اس سے وفاداری پیدا ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے سگنیفیکنس. ہر بچہ اپنے آپ کو اہمیت دلانا چاہتا ہے، امپورٹنس دلانا چاہتا ہے. اس کی وش ہوتی ہے ماں باپ مجھے امپورٹنس دیں. چنانچہ بچے کو امپورٹنس دیں بچپن میں، خاص طور پر اس کے لیے کبھی کپڑا خرید لیا، کبھی جوتا خرید لیا، کبھی کوئی اور چیز لے آئے، کبھی اس کے پسند کا کھانا بنا دیا، کبھی اس کو پاس بیٹھ کے کھلا دیا، تاکہ بچے کو فیل ہو کہ میں سپیشل ہوں. بیٹی ماں باپ کی زبان سے یہ سننا چاہتی ہے بچپن میں کہ میں پرفیکٹ پرنسس ہوں. بچہ سننا چاہتا ہے ابو کا میں جیول ہوں. اگر یہ احساس اس کو نہیں دلائیں گے تو بچہ ماں باپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا. پانچویں چیز اس کو محبت کہتے ہیں، لو کہتے ہیں. بچے کے ساتھ ماں باپ محبت کا رشتہ باندھیں، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بچہ سکول گیا، جب آیا ماں کہے ہنانا میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی. والد ملے، آپ کہاں باہر کھیل رہے تھے، میں تو آپ کو بہت مس کر رہا تھا. اور اس کو پاس بٹھائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں، وہ بچہ فیل کرے کہ کوئی میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بتائیں کہ دل کی ہر بات مجھے بتاؤ، میں اوپن ہو کے آپ کو بتاؤں گی. جب ماں ایسا کہے گی تو بیٹی سے محبت کا رشتہ ڈیویلپ ہوگا، باپ ایسا کرے گا تو بیٹی سے محبت کا رشتہ ڈیویلپ ہوگا. یاد رکھنا، جس بچے کو گھر میں محبت نہیں ملتی وہ ہمیشہ باہر محبت تلاش کرتا ہے، اور یہی بچے ایزی وکٹم بن جایا کرتے ہیں. تو ان پانچ باتوں کا خیال رکھنے سے بچے کے دل میں ماں باپ کا تعلق بڑھتا ہے. پھر اگر بچے ڈپرائیڈ فیل کریں، تنہائی فیل کریں، تو پھر بچے کسی اور کام میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتے ہیں اس احساس تنہائی سے نجات پانے کے لیے. مثلا میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آئی پیڈ انٹرنیٹ پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چیز ان کے لیے گندی دوستیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. بچیاں جب اپنے آپ کو گھر میں نظر انداز محسوس کرتی ہیں تو وہ فیشن، لباس، اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہیں اور بیوٹی کانشیس ہو جاتی ہیں. لڑکے اگر اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے تو وہ کئی مرتبہ کھیلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، سوکر کھیل لی، کرکٹ کھیل لی، تو وہ کھیلوں میں ہی ان کا وقت زیادہ گزرنا لگ جاتا ہے، کوئی مارشل آرٹ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اصل میں وہ اسکیپ ہوتا ہے ماں باپ سے، ان کو ماں باپ سے دور جانا ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ بچے باہر نکل کر کسی گینگ کے ممبر بن جاتے ہیں، چنانچہ لڑنا جھگڑنا ان کی عادت بن جاتی ہے. یہ بچے جب گھر واپس آتے ہیں یہ پھر ضد کرتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، تو اپنے ذہن میں یہ بچے ماں باپ کو شکست دے کر خوش ہوتے ہیں. ماں پریشان ہو رہی ہوتی ہے، بات نہیں مانتا، بچہ اپنے ذہن میں بڑا خوش بیٹھا ہوتا ہے، اب میں نے بتایا نا اس کو، اب ہوئی نا پریشان، یہ مجھے ڈانٹتی تھی، یہ مجھے ایسے کرتی تھی. تو بچہ اپنے ذہن میں بڑوں کو شکست دے کر اپنے آپ کو فاتح محسوس کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ ان تمام احساس معرومی کی پناہ گاہوں کا علاج یہ ہے کہ گھر میں بچے کے ساتھ ایک بندہ محبت کا اظہار نہ کرے، سارے محبت کا اظہار کریں. دیکھیں جو درخت ہوتا ہے نا، اس کی ایک جڑ نہیں ہوتی بلکہ اس کی ہزاروں جڑیں ہوتی ہیں، اور ان جڑوں نے اس درخت کو مضبوط تھاما ہوتا ہے. آندھی بھی آتی ہے تو درخت گرتا نہیں ہے. اگر گھر میں صرف ایک جڑ ہوگی تو جیسے ہی کٹی بچہ باہر کسی کے دامن میں جا گرا. باپ سے الگ تعلق ہو بیٹی کا، ماں سے الگ ہو، بھائی سے الگ ہو، بڑی بہن سے الگ ہو، دادو سے الگ ہو، جب کئی طرح سے اس کا دل کا تعلق ہوگا تو وہ بچی پھر اپنے گھر سے باہر جاننے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکے گی. اس لیے فیملی کا ماحول محبت والا اس کو ملنا وہ ان تمام چیزوں کا علاج ہے. بچوں کے بارے میں جو سائنسی ریسرچ ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ اکثر لڑکے ابتدائی جوانی میں زیادہ بھٹکتے ہیں. لڑکے مردانہ پن کی حرکتیں فلموں سے، ڈراموں سے، انٹرنیٹ سے یا برے دوستوں سے سیکھتے ہیں. لڑکے جب خوف زدہ ہوتے ہیں، اشیمڈ ہوتے ہیں، ان میں تنہائی کا احساس بڑھ جاتا ہے. اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ کسی دوستے سے دوستی جوڑنا پسند کرتے ہیں. اکثر ماں باپ اولاد سے لمبی اونچی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. مثلا بچے کا اتنا ذہن ہے نہیں، اور باپ کہنا شروع کر دیتا ہے جی میں نے بچے کو حافظ بنانا ہے، تو بچہ باپ کے کہنے پہ مدرسے جانے لگ جاتا ہے، قاری کے پاس جانے لگ جاتا ہے، مگر وقت ضائع کرتا ہے. لو جی 6 مہینے میں بھی ایک پارا نہیں پڑتا، تو بھئی کیوں بچے کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کون سا حافظ بنانا فرض ہے؟ پہلے اس کو مسلمان تو بنائیں، بعد میں حافظ بھی بن جائے گا. تو اس قسم کی جو غلطیاں پیرنٹس کرتے ہیں اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ پل بیک کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا حافظ بننے سے. پانچویں چیز کہ لڑکے تعلقات اور رشتے جوڑنے کی بجائے ہر معاملے میں جیت کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں. کوئی بھی کمپٹیشن ہو وہ جیتنا ہی پسند کرتے ہیں. پھر لڑکوں کو جوانی کی ابتدا میں نفسیاتی مسائل زیادہ پیش آتے ہیں۔ عام طور پر گھر میں لڑکوں کے رونوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ نیچرل ہے، جس کو بھی صدمہ ہوگا وہ روئے گا، لڑکا ہے یا لڑکی، مگر اگر لڑکا روتا ہے تو اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسپین جب کافروں نے فتح کیا تو جو مسلمان بادشاہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو خاندان سمیت، تو وقت کا مسلمان بادشاہ اپنے خاندان کو لے کے چل پڑا۔ جب نکلا تو پیچھے اس نے الحمرہ کے اوپر نظر ڈالی جو اس کا مرکز تھا، مسکن تھا، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ تو جب وہ رویا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم مرد بن کر جس چیز کی حفاظت نہ کر سکے، اب عورت بن کر اس پر آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بارہ ہزار نوجوانوں پر جرمنی میں تحقیق کی گئی تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی خودکشی کے راستے میں ماں باپ کی محبت ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یعنی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ سوچتے ہیں ابو کا کیا ہوگا، امی کا کیا ہوگا، تو وہ اس قسم کے رجحانات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ کریں تاکہ یہ بچے کوئی بھی انتہائی قدم نہ اٹھا سکیں۔ اب ایک اہم بات اور بھی سن لیجئے، اصول فطرت ہے کہ بچہ پیدائش سے لے کے 7 سال تک غلام ہوتا ہے، 7 سال سے لے کر 14 سال تک مشیر ہوتا ہے، مگر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ نے کمپنسیشن کے لیے دماغ میں ایک ونڈو ڈیل دی ہے جو 14 ایئر کی ایج میں کھلتی ہے، 13-14 سال کی عمر میں۔ اس کو کہتے ہیں گائیڈ کی ونڈو۔ ہر مرد عورت کو اس عمر میں ایک رہنما چاہیے، تو بچہ فطری طور پر ماں باپ سے شیئر کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ جوانی کی باتیں کوئی بچہ باپ سے نہیں پوچھتا، تو کیا ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کوئی مجھے گائیڈ کرے، تو کوئی ٹیچر کو گائیڈ بنا لیتا ہے، کوئی دوست کو گائیڈ بنا لیتا ہے۔ اس عمر میں اگر اس بچے کو بیعت کروا کر کسی شیخ کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سائنسی تحقیق نے یہ بتایا کہ بچہ اس رہنما کی باتوں پر پوری طرح عمل کر کے خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا تعلق مسجد سے جوڑے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، خدمت کے کام اس کے ذمہ لگائیں تاکہ وہ بچہ ایک زندگی کی رہنمائی پا سکے، کسی سے شیئر کر سکے اپنی باتوں کو۔ یہ ونڈو اللہ نے یوں سمجھیے کہ کمپنسیشن کے طور پر بنائی ہے کہ اگر ماں باپ خود بچے کو نیک نہ بنا سکے تو کسی اور سے ایسی ہیلپ لیں کہ یہ بچہ نیک بن سکے۔ ہمیں اس ونڈو کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب بتائیں ہم اپنے بچے کی کیا تربیت کرتے ہیں۔ پھر ساتویں چیز کہ بچہ جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو لڑکے عام طور پر ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، ماں باپ ان کو ایکٹیویٹی تو پروائیڈ کرتے نہیں، یہ بچے پھر شور مچاتے ہیں، لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد کرتے ہیں، اور ماں باپ پھر جھڑک کے خاموش کروا دیتے ہیں۔ اصول یاد رکھیں کہ لڑکے جب اس کھیل کود کی عمر میں آتے ہیں ان کی انرجی کو ڈرین کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ان کو صبح و شام غذا دینا ضروری ہے۔ اگر غذا نہ دیں گی تو بچہ کمزور ہو جائے گا، انرجی ڈرین نہ کریں گی بچہ ریبیلیس ہو جائے گا، اس لیے بچے کو پریکٹیکل کھیلوں میں لگائیں۔ مثال کے طور پر اس بچے کے لیے اس کو شروع سے ہی آپ اگر بھاگنا دوڑنا یہ سکھا سکتی ہیں تو اس کھیل میں لگائیں، اگر چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ سکھائیں تو دفاع کے لیے بھی اچھے، سیفٹی کے لیے بھی اچھے، اور بچے مصروف بھی ہو جاتے ہیں۔ مارشل آرٹس دنیا میں 3 سال کی عمر میں سکھانا شروع کر دیے جاتے ہیں، تو جب بچہ ایسے کام کرتا ہے نا تو اس کا بدن تھک جاتا ہے اور پھر واپس آ کر وہ گھر پہ بستر پہ پڑ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کا ذہن گندی باتوں کی طرف نہیں جاتا. اگر موقع ہو تو بچے کو سوئمنگ سکھائیں، شریعت میں تیراکی سیکھنے کی ترغیب ہے، فضیلت ہے. اگر ہارس رائیڈنگ سکھائیں، آج کے دور میں تو مشکل ہے، مگر کچھ ایسے بھی ملک ہیں جہاں سکھانی آسان ہے، تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے. پھر بچے کو فٹ بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن یہ بھی سکھائیں تاکہ اس کو ایکٹیویٹی ملے، اور اس طرح ٹیم میں جو کھیلتے ہیں بچے وہ سپورٹ بھی سکھائیں. اس سے بچے میں ٹیم سپیرٹ پیدا ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، سکلز پیدا ہوتے ہیں، بچہ منیجمنٹ سیکھتا ہے اس سے. اور اگر یہ چیزیں نہ سکھا سکیں تو گھروں کے اندر بلاکس کے ذریعے بچے کو بلڈنگ بنوانا یہ بھی بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. اتنے شوق سے بچے بلڈنگ بناتے ہیں، کیل ٹھونکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دروازے لگاتے ہیں، ان کے گھنٹوں اس چیز پہ صرف ہو جاتے ہیں. بعض ملکوں میں بچوں کو کارپینٹری کے پروجیکٹس دے دیے جاتے ہیں، بچے ان پروجیکٹس کو بڑے مزے سے کرتے ہیں. تو لڑکوں کے لیے اس قسم کے پروجیکٹس کا کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا ایفیکٹ بچے کی پرسنیلٹی پہ ہوگا، وہ پھر دوسرے سے لڑ جھگڑ کر اپنا وقت گزارے گا. بہتر ہے کہ بچہ کھیل کود کے وقت کھیل کود لے تاکہ تعلیم کے وقت وہ یکسوئی سے تعلیم حاصل کر سکے. پھر اگلا پوائنٹ ہے نوجوان اور ڈرائیونگ. عام طور پر دیکھا کہ 16-18 سال کی عمر میں بچے کو لائسنس مل جاتا ہے. ڈرائیونگ کا آنا آج کی ضرورت ہے. بعض ملکوں میں تو بندے کی ٹانگیں ہیں جس طرح ڈرائیونگ ہوتی ہے، اس کے بغیر بچہ ہینڈی کیپ محسوس کرتا ہے. مگر اس بچے کو چند باتیں سکھانی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اکیلے نوجوان لڑکے کی ڈرائیونگ محفوظ ہوتی ہے. توجہ سے سنیں، اکیلے نوجوان بچے کی ڈرائیونگ، لڑکے کی ڈرائیونگ محفوظ ہوتی ہے. جان ہر کسی کو عزیز ہے، لیکن جب اس کی گاڑی میں کوئی دوسرا بندہ بیٹھ جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ 50% بڑھ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ نوجوان بچہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہے اس کے سامنے شو کرنا چاہتا ہے، میں ڈرائیونگ کر سکتا ہوں، میں تیز چلا سکتا ہوں، میں ایسے کٹ لگا سکتا ہوں. پھر اگر ایک سے زیادہ بچے اس کی گاڑی میں بیٹھیں تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ 400 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سائنسی تحقیق ہے، اکیلے بچے کی ڈرائیونگ سیف ہوتی ہے. ایک بندہ ساتھ بیٹھ جائے تو 50% ایکسیڈنٹ کا خطرہ، اور اگر کئی لوگ ساتھ بیٹھ جائیں تو 400 گنا ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے قریبی تعلق والے لوگوں میں سے تھے، شادی کے موقع پہ 5 بچے گاڑی میں ایسے ہی نکلے کہ ذرا باہر سے چکر لگا کے آتے ہیں، اوور سپیڈنگ کی، گاڑی الٹ گئی، 5 کے 5 فوت ہو گئے. دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے بچہ ڈرائیونگ سائٹ سے نظر انداز کرتا ہے. لوگوں سے بات چیت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ کی طرف دھیان نہیں رہتا، ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں. بچے کو ڈرائیونگ 2 باتیں بہت سکھانی چاہیے. پہلی بات کہ وہ یہ سمجھے کہ گاڑی کو کنٹرولڈ سپیڈ سے چلانا سکل ہے اور تیز چلانا بیوقوفی ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں ڈالیں. اس کو بتائیں کہ آنے والی ہر گاڑی تمہیں ٹکر مارنے کے لیے آ رہی ہے، تم اپنے آپ کو کیسے سیف رکھ سکتے ہو. دوسری بات کہ ٹیلی فون کا استعمال ڈرائیونگ کے دوران سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. بچے فون پہ بات کہیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. پھر اگر وہ ٹیکس کر رہے ہیں ڈرائیونگ کے دوران، میسج کر رہے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کے لیے بری کنڈیشن ہوتی ہے. وہ اپنے بٹن دبانے میں لگے ہوتے ہیں اور گاڑی ٹھا کہیں جا کے لگتی ہے. اس لیے بچے کو ڈرائیونگ تو سکھانی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں بھی اس کے ذہن میں ڈالنی چاہیے. بچے کو پتہ ہو کہ میں نے ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے. ایک اور اہم بات، نوجوان اور سیفٹی، کہ بچے کو بچپن میں ہی سیفٹی کے بارے میں باقاعدہ ماں سکھائے. آج کون سی ماں ہے جو بچے کو سیفٹی پہ لیکچر دیتی ہے؟ ماں کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ بچے کو کیا بتائے گی. چنانچہ سیفٹی کے بارے میں جو چند باتیں بتانی ہیں ان میں سب سے پہلے کہ بچہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو اس کو گھر کا فون نمبر، ایڈریس، گھر کی لوکیشن یہ اچھی طرح یاد کروا دینی چاہیے. کیوں؟ کبھی بھی بچہ گیٹ لاسٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی بچھڑ سکتا ہے کہیں سے، تو بچے کو پتا ہو کہ امی ابو کا کیا نام ہے، گھر کا فون نمبر کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، یہ اس کو زبانی یاد کروانا چاہیے. پھر دوسری چیز، بچے کو سیف پلینگ کے بارے میں بتانا چاہیے. اگر وہ سائیکلنگ کرتا ہے تو ہیلمٹ سر پہ لے، اگر وہ فٹ بال کھیل رہا ہے تو نی پیڈ باندھے، اگر اور کوئی ہے تو آرم پیڈ باندھے. ننگے پاؤں کھیلنے کی بجائے جن میں شوز چاہیے، جوگر چاہیے، تو وہ پہن کے کھیلے. بچے ننگے پاؤں بھاگتے دوڑتے ہیں، اپنے پاؤں کو زخمی کر لیتے ہیں. تو اس کو سیفٹی کے بارے میں بتانا چاہیے. پلینگ کے بارے میں ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو سر پہ جب بھی چوٹ لگتی ہے اس کا آئی کیو لیول ہر مرتبہ کم ہو جاتا ہے. یہ سائنس کی تحقیق نے ثابت کر دیا. جتنی مرتبہ بچے کو سر پہ ٹھوکر لگتی ہے، چھوٹی لگے، زیادہ لگے، گر کے لگے یا کوئی ویسے سر پہ مارے، جب بھی بچے کو سر پہ ٹھوکر لگے گی اس کا آئی کیو لیول ڈراپ ہو جائے گا. اس لیے امریکہ میں یہ ریسرچ کی گئی کہ جو بچے وہاں کا فٹ بال کھیلتے ہیں اس میں کھینچنا چھیننا تو ان کو سروں پہ بہت چوٹ لگتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے سٹار کئی مرتبہ سوئیسائیڈ کمٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا برین متاثر ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے بچے کی سر کی چوٹ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. سلپری جگہ سے بچے کو بتائیں کہ بہت سیف اس کو گزرنا چاہیے، گر کے سر پہ چوٹ نہ لگے. تیسری بات، کچن سیفٹی. مثلا بچہ کچن میں جائے گا، چھری اٹھانے کی کوشش کرے گا، ماں چھری اٹھانے کا بھی طریقہ سمجھائے، چھری پکڑانے کا بھی طریقہ سکھائے. پھر اس کے بعد بچے کچن مشینز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو بتائیں کہ ککر کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا پریشر نکالے بغیر اگر اس کے ڈھکنے کو کھول لیں گے تو کیا حشر ہوگا. اسی طرح بلینڈر چلا دیتے ہیں بچے اور ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں. ٹول سیفٹی، بچے کھیلتے ہیں، ڈرل مشین اٹھا کے چلا لیتے ہیں، گرائنڈر چلا لیتے ہیں، بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بچوں کے ہاتھ میں نیل کٹر آ جاتا ہے تو وہ اپنے انگلیاں زخمی کر لیتے ہیں، ان کو نیل کٹر باقاعدہ سکھانا چاہیے، ٹریننگ دینی چاہیے. اور اگر بچے ٹولز وغیرہ سے کھیلنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ آئی گوگلز کا استعمال کرنا کتنا ضروری ہے. بچیاں ذرا بڑی عمر میں ہوتی ہیں، ان کو اپنی کلینلینس کے لیے کریمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورتحال میں ہاتھوں پہ گلوز پہننے کی ضرورت ہے. اگر کریموں کو ہاتھوں پہ لگا لیا جائے تو کئی مرتبہ وہ اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں کہ جلد کے اوپر ان کے نشان پڑ جاتے ہیں. ایک بچی نے ایک ایسی کریم کو ہاتھوں پہ اور چہرے پہ لگا لیا، ساری زندگی کے لیے اس کے چہروں پہ نشان بن گئے. تو یہ سیفٹی کی چیزیں ماں سبجیکٹ بنا کر بچے کو بتائے. چوتھی چیز ہے الیکٹریکل سیفٹی. بچے کو باقاعدہ سمجھائیں کہ گیلے ہاتھ سے تار نہیں پکڑنی ہوتی، ننگے پاؤں ہوں تو سوئچ اندر نہیں ڈالنا ہوتا، پاؤں کے نیچے کوئی چیز ہونی چاہیے، کس طرح کرنٹ لگ سکتا ہے، کس طرح کیا ہو سکتا ہے. تو الیکٹریسٹی کے بارے میں بیسک چیزیں بچے کو خود بتا دینی چاہیے. پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر کہیں پلاسٹک کے جلنے کی مہک آئے تو فوراً دیکھو کوئی تار تو نہیں جل رہی، کوئی تار گرم تو نہیں ہو رہی. ایک کنیکشن پر زیادہ چیزوں کو جوڑ دینے سے وہ کنیکشن جل سکتا ہے، گھر میں آگ لگ سکتی ہے. تو یہ الیکٹریکل سیفٹی بھی بچوں کو بتائیں تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں. پھر اس کے بعد ہے فائر سیفٹی. فائر سیفٹی میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کن کن چیزوں سے آگ لگ سکتی ہے. مثلا گھر کے اندر بعض چیزوں کو اگر آن چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی گرم ہو جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے. تو کن کن چیزوں سے آگ لگ سکتی ہے؟ بچے کو وہ سمجھائیں اور یہ بھی سمجھائیں کہ جب کہیں آگ لگ جائے تو بچہ آگ کو بجھانے کی ہرگز کوشش مت کرے، گھر سے باہر نکلے. یہ بچے بڑی غلطی کر لیتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، گھر میں آگ لگی دیکھتے ہیں، وہ اپنے طور پہ آگ کو بجھاتے بجھاتے آگ میں جل جاتے ہیں. تو بچے کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ ان کیس آپ گھر میں آگ لگی دیکھیں، دو ذمہ داریاں ہیں، شاؤٹ کر کے بتائیں اور گھر سے فوراً باہر نکل جائیں. جان کا بچانا زیادہ ضروری ہے بنسبت چیزوں کو بچانے کے. بلکہ بچے ذرا اور بڑے ہوں تو ان کو سیفٹی ڈرلز کروانی چاہیے کہ گھر میں آگ لگے تو ایویکویشن کیسے کی جاتی ہے، کیسے باہر نکلا جاتا ہے. اگر فرض کرو کہیں سیلاب آ جائے تو سب سے اونچی جگہ پر جانا ہوتا ہے، اگر کہیں ٹورنیڈو آ جائے یا آندھی آ جائے تو سب سے نیچی جگہ پہ جانا ہوتا ہے. جن ملکوں میں بہت آندھیاں آتی ہیں تو وہاں سمجھاتے ہیں کہ تم زمین پہ لیٹ جاؤ ورنہ ہوا آئے گی، ویکیوم بنے گا، بچے کو اٹھا کے 200 میل دور پھینک دے گی. تو یہ سیفٹی کی باتیں ایک سبجیکٹ بنا کر ماں اپنے بچوں کو سکھائے تاکہ بچے اپنی حفاظت کر سکیں. ان کو حدیث سکھائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے. اب جس طرح اچھی چیزیں کھانا یہ حق ہے، اسی طرح اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ کرنا یہ بھی جان کا حق ہے. لہذا اس کو ثواب سمجھ کے سیفٹی رولز کو اوبے کریں اور اس کے مطابق سارے کام کریں. بچہ 13 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس وقت اس کو اگر سی پی آر سمجھا سکیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، زندگی میں کئی موقعوں پہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے نوجوان اور فائننس مینجمنٹ. بچے کو بچپن سے ہی بتانا چاہیے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو ارن کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو سپینڈ بھی محتاط ہو کے کرنا پڑتا ہے. اور قیامت کے دن اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. رزق حلال کی اس کے اندر اہمیت ڈالیں تاکہ بچپن سے بچے کو پتا ہو کہ میں نے حرام مال سے اپنے جسم کا کوئی ٹیشو نہیں بنوانا ورنہ یہ ٹیشو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. چھوٹے بچے کو بتائیں گے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو خریداری کے لیے ساتھ لے کے گئیں تو پیمنٹ بچے سے کروائیں، بچہ بل پڑھے، بچہ بتائے تاکہ وہ کاسٹ کانشیس ہو. کوئی چیز سلیکٹ کرنی ہے تو بتائیں یہ اتنے کی آ رہی ہے، یہ اتنے کی آ رہی ہے، یہ ایک جیسی ہیں، ایک مہنگی ہے، ایک سستی ہے. تو یہ تاکہ بچے کو بچپن سے پتا چلے کہ ہم کسی چیز کو کیوں چوز کر رہے ہیں. بعض لوگ مال پیسے والے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایون 8-9 سال کے بچے کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ پکڑا دیتے ہیں. اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی. پلاسٹک منی تو ایسی چیز ہے کہ بڑے کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، تو چھوٹے کو کیا سمجھ لگے گی. لہذا جن کے ہاتھ میں کریڈٹ کارڈ آ جاتا ہے وہ پھر اپنے گندی دوستیوں کو بھی نبھاتے ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پہ ٹکٹ پے کر کے جاتے ہیں کہ جہاں ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ بچے کے ہاتھ میں آنا ہی نہیں چاہیے. ہاں بچے کے ساتھ سٹور گیم کھیلیں. ہمارے حضرت خواجہ ابن مالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ صاحبہ کو گھر میں بہت ساری بچوں کی کھانے پینے کی چیزیں لا کے دے دی تھیں اور اممہ جی نے اس کا نام گھر کی دکان رکھا ہوا تھا. چنانچہ گھر کے بچوں کو باہر دکان سے جا کر کوئی چیز خریدنے کی اجازت نہیں تھی. وہ والد کے پاس بچے جاتے تھے، پیسے لیتے تھے اور اممہ جی کے پاس آ کر پیسے دے کے چیزیں خریدتے تھے تو یہ بچوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی تھی اور بچوں کو پیسے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا۔ بچے کو بچپن سے پیسہ سیو کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، چنانچہ جب وہ اپنے پیسے کو سیو کرے تو اس کو بتانا چاہیے کہ اس میں سے ایک حصہ اپنے پہ خرچ کر سکتے ہو اور ایک حصہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ پہ خرچ کر سکتے ہو، ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہو، اور تیسرا تم اپنے لیے کسی بھی ضرورت ایمرجنسی کی نیڈ میں اس کو بچا کے رکھ سکتے ہو۔ تو بچے کو بچپن سے اندازہ ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ گھر کی بجٹنگ اگر کر رہی ہیں تو بچے کو مشورے میں شامل کریں، تو بچے کو ایک احساس ہو کہ مال پیسہ بے حساب نہیں آتا، اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، تو بچہ شروع سے کانشیس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض عقل مند لوگوں کو دیکھا کہ جو ملینرز ہوتے ہیں، جب ان کے بچے پڑھ جاتے ہیں تو وہ ان کو شروع میں اپنے بزنس پہ نہیں بٹھاتے، کہتے ہیں بیٹا آپ نے دو سال کسی دوسرے دفتر میں کام کرنا ہے۔ تو جب وہ بچہ دو سال کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کو آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ چل جاتا ہے، کیسے ڈیوٹی پہ آتے ہیں، کیسے کام لیتے ہیں، باس کیا کرتے ہیں، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ باپ کے بزنس کو خود سنبھالتا ہے تو وہ بچہ اپنے باپ کے بزنس کو کامیاب کر لیتا ہے۔ چنانچہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بچے فائننسز کے معاملے میں اپنے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں، تو ماں باپ خود بھی دیکھیں۔ اگر بچی دیکھ رہی ہے کہ کھانے کے وقت میں تو امی نے کہا پیسے نہیں، ہم یہ چیز نہیں پکا سکتے، مگر ساتھ مہنگی مہنگی چیزیں اپنے لیے خرید کے لا رہی ہے، تو بچی یقیناً کنفیوز ہوگی۔ تو ایگزمپل سے خود بھی ثابت کریں، ماں باپ خود فضول خرچی سے بچیں، اولاد بھی فضول خرچی سے بچے گی۔ ماں باپ اگر دوسروں سے قرضہ مانگیں گے تو بچے کو قرضہ لینا کوئی مشکل نظر ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے بچپن میں دیکھا ہوگا۔ تو یہ فائنینس مینجمنٹ بھی مستقل ایک سبجیکٹ ہے۔ ہاں، ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے، اس کو منی اورینٹڈ بھی نہ بنائیں، ایسے بھی نہ ہو کہ وہ پیسہ 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 اسی میں ہی ہر وقت لگ جائے، تو ایکسٹریم پہ بھی نہیں جانے دینا۔ اس بچے کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ مال دین پہ خرچ ہونے کے لیے ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ ہونے لیے ہے۔ چنانچہ جو بچے منی مائنڈڈ بن جاتے ہیں، ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے باہر سے ارن کرنے کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں، اور جس بچے اور بچی نے باہر سے انکم سورس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جہان کی برائیاں ان بچوں کے اندر آ جائیں گی۔ دوسری بات کہ ایسے بچے جن کے پاس وافر پیسہ ہوتا ہے، یہی بچے ہوتے ہیں جو جوان ہو کر ڈرگز میں جو ہے اس میں لگ جاتے ہیں، یہی بچے ہوتے ہیں جو لو افیئرز میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی بلوڈ کو گفٹ دینا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی ایکسٹریم بھی نہ ہو کہ فالتو پیسہ ہاتھ میں ہو، بس اتنا ہو کہ ان کو ضرورت کے لیے کسی سے غیر سے مانگنا نہ پڑے، اس کو فائنینس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نقطہ ہے کہ نوجوان نافرمانی کیوں کرتے ہیں، اہم نقطہ، مائیں توجہ سے سنیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ اور چاہیے جو مجھے نہیں دیا جا رہا، کبھی وہ سوچتے ہیں ماں باپ میرا نقطہ نظر کیوں نہیں سمجھتے، کبھی کبھی وہ سمجھتے ہیں ہمیں ہر بات کے اوپر کیوں ڈانٹا جاتا ہے، کبھی کبھی وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور تنہائی چاہتے ہیں، اس لیے وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لہذا چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں یہ نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بچوں کو کوئی چیز بودر کر رہی ہوتی ہے، مثلا سکول میں کسی کو فرینڈ بنا لیا फ्रेंड रूठ गया, अब घर में आके वो मां बाप के बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सुन ही नहीं रहा। मां बाप कहते हैं ये नफरमान है। वो नफरमान नहीं हो रहा होता, उसको अपने दोस्त की दूरी उस वक्त परेशान कर रही होती है। और कभी गुनाहों के माहौल की वजह से वो बच्चा मां बाप की बात मानने को अहमियत ही नहीं देता, फ्रीडम महसूस करता है। चुनाचे अगर कोई बच्चा नाफरमान बनता है तो मां को चाहिए कि डायग्नोज करे कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये डायग्नोसिस ये मां की जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है। अब अगर पता चल जाए कि बच्चे नाफरमानी कर रहे हैं तो क्या करें, अहम टॉपिक है। छोटा बच्चा नाफरमानी करे तो उसको बताएं हम आपको ये नहीं देंगे ये नहीं देंगे। जब बच्चे को पता चलेगा कि नाफरमानी करने से मुझे महरूम किया जाएगा तो वो डरेगा। फिर भी अगर करे तो उसको कॉर्नर में खड़ा करें। ये जो कॉर्नर में खड़ा करना है ये सजा छोटी भी है मगर इफेक्टिव भी है। चुनाचे 7 साल से पहले पहले बच्चे को कहे मां के जाओ कॉर्नर में खड़े हो जाओ, वो नहीं कहेगा मैं नहीं खड़ा होता, वो गुलाम होता है, वो वैसे ही करेगा। मगर ये जो टाइम आउट है इसकी एक रेशो होनी चाहिए, सेफ रेशो। जितने साल का बच्चा उतने मिनट उसका टाइम आउट, उतने मिनट की सजा। 3 साल के बच्चे की सजा 3 मिनट, 4 साल की 4 मिनट, 5 की 5 मिनट। और अगर ज्यादा कुछ मसला बनाए तो इसको किसी वक्त डबल भी किया जा सकता है कभी कभी, ताकि बच्चा लेसन सीखे। एक बात ये ध्यान में रखें कि जब लड़के को धमकाया जाए या सजा दी जाए तो इसके रिएक्शन में वो बच्चा नाफरमान बन जाता है। इसको अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं। मां बाप की बेजा नरमी ये भी बच्चे को नाफरमान बना देती है। बच्चे को अगर कोई बात कहनी है तो हाक माना अंदाज में न कहें, कोऑपरेशन के अंदाज में कहें। बच्चे को बेफायदा सवाल न पूछें, ये कमरा क्यों अभी तक गंदा है, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे। इन सवालों का बच्चे के जेहन में रिएक्शन पैदा होता है। उसको ये बताएं कि जो करना है पॉजिटिव बताएं। मिसाल के तौर पे बड़ी उम्र की औरतों में भी ये अक्सर बातें देखी जाती हैं। वो शोहर को ये तो कह देंगी कि हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं वो नहीं बताएंगी, ये तो कहेंगी बच्चों तुम बहुत शोर मचा रहे हो। सिंपल सी बात नहीं कहेंगी, बच्चे चुप हो जाओ। ये तो कहेंगी तुम रात क्यों इतना देर से आते हो, ये नहीं कहेंगी कि भाई आप जल्दी आ जाया करें। तो पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव बात को सुनना चाहता है और अक्सर हम नेगेटिव कर रहे होते हैं। मां इस बात को खुद महसूस करेंगी कि अक्सर वो नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रही होती हैं बच्चे से, बजाय इसके कि उसको पॉजिटिव बात बताने के। 7 साल से पहले बच्चा पॉजिटिव बात सुनना चाहता है। अम्मी कहे मैं अमल करूं, अब्बू कहे मैं अमल करूं। उसके जहन को सोचे ना क्यों उससे नेगेटिव यानी सिलसिले में बात कर रही हैं, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे। बच्चे के पास उसका कोई जवाब नहीं। उसको ये कहें कि तुम ऐसे कर लो, बच्चा चुप करके कर लेगा। तफसीलात बताना छोड़ दें। कई दफा मां बच्चे को बात करती है और उसको जस्टिफाई करने लग जाती है। जिसने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया उसने बच्चे को बता दिया कि तुम फाते हो और मैं शिकस्त खा चुकी हूं। कई माएं ये गलती करती हैं कि जब बच्चा जिद कर रहा होता है उस वक्त उसको समझाना शुरू कर देती हैं। जब बच्चा जिद कर चुके समझाने का जीरो बेनिफिट होता है, इसलिए कि माइंड की 2 कंडीशन होती हैं। एक को कहते हैं रिसेप्टिव मोड। रिसेप्टिव मोड में बच्चे को जो कहें वो मानता है, करता है, तस्लीम करता है। एक होता है डिफेंसिव मोड। जब बच्चा डिफेंसिव मोड में आ गया तो उस वक्त उसके खाने में कोई बात नहीं बैठ सकती। जो आप कह रही हैं वो सब ऊपर ऊपर से गुजर रहा है, बच्चे के जहन में कुछ नहीं जा रहा। तो ऐसे वक्त में जब बच्चा जिद कर ले उसको लेक्चर देना परले दर्जे की बेवकूफी होती है। और अक्सर औरतें ये करती हैं, بچے نے ضد کی اور اس وقت سمجھا رہی ہوتی ہیں، اس وقت سمجھانے کا کیا فائدہ، اس وقت نہ کریں، اس وقت تو یہ بچہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں ہے، یا تو وہ آگے سے باتیں کرے گا، غصہ کرے گا، اور اگر کمزور ہے تو چپ کر جائے گا، یہ اس کا فلائٹ موڈ ہوگا، ایک طرف ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. 7 سال سے پہلے بچے کے سامنے تقریر جھاڑنا بیوقوفی ہوتی ہے. سائنسدانوں نے ریسرچ کے ذریعے یہ بات نکالی کہ 7 سال سے پہلے بچہ ذہنی طور پر تقریر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ذہن کا موڈ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ حکم سننے کے لیے تیار ہوتا ہے اچھے انداز سے، کیونکہ وہ تو غلام ہوتا ہے، تو غلام کو تو تقریر نہیں چاہیے نا، غلام کو تو حکم چاہیے، مگر اچھے انداز سے چاہیے، پیار کے انداز میں چاہیے. پھر کئی مرتبہ ماں باپ بچے سے اپنی ناراضگی کا برملا اظہار کر دیتے ہیں. اگر دیکھیں کہ بچہ زیادہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے تو اس کو دوسرے کے ذریعے سے کہلوائیں، مثلا باپ بتائے تمہاری اس بات سے تمہاری ماما ناراض ہے، ماں بتائے تمہاری اس بات سے تمہارے ابو سخت ناراض ہیں. تو کسی کے ذریعے سے بات بتانا اور پہنچانا، اس کا اثر بچے پہ زیادہ ہوتا ہے. اب نافرمانی کم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو جیسے پہلے دوسرے لیکچر میں بتایا گیا کہ بچوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، تو ہر قسم کے بچوں کو الگ ڈیل کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر سینسیٹیو بچہ نافرمانی کر رہا ہے تو اس بچے کے پاس بیٹھیں اور اس کی بات کو سنیں، جب اس کو ٹائم دیا اور لسننگ اچھی کر لی تو پرابلم حل ہو گیا. اس بچے کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے سیدھا کر دینا، اس بچے کو صرف ٹائم چاہیے ہوتا ہے ماں باپ کا، پاس بٹھائیں، پیار سے اس کو سینے سے لگائیں، ہاتھ سر پہ پھیریں، اس کی بات کو سن لیں. جب وہ پور آؤٹ کر لیتا ہے تو بچہ پھر ماں باپ کی فرما برداری کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. جو ایکٹیو بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو ساتھ مل کر کام کریں، شریک کار کر لیں. اکثر مائیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ ایسے ایکٹیو بچے کو دوسروں کے سامنے پنش کرتی ہیں، پھر وہ اور نافرمان بن جاتے ہیں، چونکہ ان میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے. جو بچے ریسپونسو ہوں، ان بچوں کو واقعات سنائیں. ایسے بچے سٹوری سے، دوسروں کے واقعات سے، فلاں نے ایسے کیا، ایک بچہ تھا یہ ہو گیا، ایک بچی تھی یہ ہو گیا، دوسروں کے واقعات سنائیں. یہ بچے دوسروں کے واقعات سن کے فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں، اچھا امی جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں ویسے کروں گی. ان بچوں کو صرف کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں بتا دے تم یہ کرو، بچے ویسے کر لیتے ہیں. اور جو ریسپٹیو بچے ہوتے ہیں، ان کو زندگی میں ردم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک سٹیبل لائف ہو اور اس میں ڈسٹربنس کوئی نہ ہو، اور ہم اس سکیجول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں. ماں باپ کا جھگڑا اور اس قسم کی باتیں، یہ چیزیں ان کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. دوسری بات کہ بچوں کو نافرمانی کم کرنے کے لیے پنشمنٹ کی بجائے ریوارڈ کا طریقہ زیادہ بہتر ہے. اہم بات ہے، اگر سینسیٹیو بچہ نافرمانی کرے تو اس کو یہ کہیں کہ اگر تم میری بات مانو گے نا تو میں تمہارے ساتھ زیادہ ٹائم گزاروں گی. ابو کہیں میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا. سینسیٹیو بچے ماں باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم ملنے کے ریوارڈ سے فوراً خوش ہو جاتے ہیں، نافرمانی چھوڑ دیتے ہیں. ایکٹیو بچے ان کو کہیں کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی تو وہ نہیں مانیں گے. ان کو کہ اچھا میں اور آپ نا ہم کل گارڈن میں جا کے نا ہم پھول چنیں گے، یعنی مل کے کام کریں گے. اچھا ہم نا کچن میں یہ چیز مل کے پکائیں گے. یہ جو مل کے کام کرنا ہے، یہ ایکٹیو بچے کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ فوراً بات مان لیتا ہے. اگر ریسپٹیو بچہ ہے تو اس کو کہیں میری بات مانو، میں تمہیں مزے کی کہانی سناؤں گی، وہ مزے کی کہانی کے پیچھے فوراً بات مان لے گا. اور اگر ریسپٹیو بچہ ہے تو اس کو کہیں اچھا اب میری بات مانو تو پھر میں تمہیں انعام دوں گی. تو بات مانو انعام دوں گی، تو انعام کی وجہ سے وہ بچہ بات کو مان لیتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس طرح وہ اپنے بچوں کو ریوارڈ دیں. اگر بچہ بڑا ہو گیا تو اس کا جیب خرچ متعین کرنا بھی ضروری ہے تاکہ بچے کو غیر سے مانگنا نہ پڑے، مگر اتنا ہو کہ ضرورت پوری ہو، اس کو فضول خرچی میں وہ استعمال نہ کر سکے۔ تو اگر بچہ کسی وقت اس کو منانا ہے تو اس کو کہیں اچھا اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو ہم آپ کو اس دفعہ ڈبل پاکٹ منی دے دیں گے، مگر پاکٹ منی چھوٹی ہونی چاہیے جس کو ڈبل کرنے سے بھی کوئی نقصان نہ ہو سکے۔ یہ نافرمانی کم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب اگر بچہ پبلک پلیس پر نافرمانی کر رہا ہے، رو رہا ہے، ادھم مچا رہا ہے، پھر ماں کیا کرے؟ اگر تو بچہ چھوٹا ہے تو ہر بچے کو کوئی نہ کوئی چیز بہت پسند ہوتی ہے، کوئی کینڈی، کوئی فلاں چیز، کوئی چاکلیٹ کی چیز، کوئی نہ کوئی، کوئی سالٹس چیز، کوئی چپس، جو بچے کو یقیناً بہت اچھے لگتا ہے۔ ماں کو عقل مندی کرنی چاہیے، جب بچے کو گھر سے لے کر نکلے تو اس چیز کو اپنے پرس میں رکھے۔ میں خود رکھنا بھول جاتی ہیں، بچے جب تنگ کرتے ہیں تو اس وقت ان کو ہینڈل نہیں کر پاتی، پھر بچوں پہ الزام دیتی ہیں، قصور اپنا تھا کہ بچے کی فیورٹ چیز پاس پرس میں نہیں ہے۔ اگر بچہ کرے تو اس کو کہیں اچھا میرے پاس یہ تمہاری کینڈی ہے، تم اس وقت چپ ہو جاؤ، بات مان لو، میں تمہیں تو بچے کو جب پسند کی چیز مل جائے گی تو بچہ کیوں نہ فرمانی کرے گا۔ اور اگر بچہ پھر بھی نہ مانے تو اس کو بتائیں، دیکھیں تم اس وقت ہماری بات مانو گے تو میں دوسرے وقت میں آپ کی بات مانوں گی۔ تو کئی بچے اس طرح بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پندرہویں چیز کہ اگر بچہ بڑا ہوا اور ماں فیل کرتی ہے کہ اس کا بیٹھنے کا اٹھنے کا انداز بدلا ہے، اس کا مطلب کہ وہ بچہ ڈرگ پہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کے گریڈز اچھے نہیں تو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تو دلچسپی کہیں اور ہے، اس کا ڈرگ ٹیسٹ کروائیں۔ پھر اس کا ایک علاج ہے کہ بچے کے ساتھ ہمدردی کریں اور اس کے ہارٹ کو اوپن اپ کریں، اور وہ بتا دے گا کہ میں یہ کرتا ہوں، اور جب وہ بچہ کرے تو ہمدرد بن کر اس کو کرائسس سے نکلنے میں مدد دیں۔ بچہ خود بھی تنگ ہوتا ہے کہ میں کیسے نکلوں، وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، جب اس کو ماں یا باپ کی ہمدردی مل جاتی ہے تو بچے کے لیے کرائسس سے نکلنا آسان ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک کہ اگر بچہ گالیاں نکالے، برے لفظ کہے، تو عام طور پہ چھوٹی عمر میں ٹائم آؤٹ کا عمل سب سے بیسٹ ہے کارنر میں کھڑا کرنے کا۔ اور اگر بچہ پھر بھی نہ مانے تو اس کو کہیں کہ اچھا ہم جو آپ کو چوائس دیتے ہیں نا، ہم آپ سے آئندہ چوائس چھین لیں گے۔ تو بچے کو جب یہ فیل ہو کہ مجھے ڈیسیژن میں جو چوائس ملتا ہے وہ چھن جائے گا، تو پھر ایسا بچہ ایسے الفاظ کہنے سے باز آ جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ کہ اگر نافرمان بچہ کوئی بات بھی نہیں سمجھ رہا تو پھر کیا کریں، اس کو کہتے ہیں دعا بدرگاہ خدا۔ اس دو خدا سے دعا مانگیں انسانوں کے دل جس کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ چنانچہ عبدالوہاب شیرانی رحمت اللہ نے لکھا، میرا بیٹا علم پہ نہیں چلتا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، بالآخر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت دعا مانگی، میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے اسے میرے علم کا وارث بنا دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ بہت امیر تھے، یہ سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے، چنانچہ یہ ابتدائے جوانی سے ہی بہت گندے فحش کاموں میں لگ گئے تھے، ان کو چسکا پڑ گیا تھا شہوت کا، یہ سارا دن نوجوان باہر مصروف رہتا، ماں اتنی نیک، باپ اتنا نیک، اور یہ ان کے لیے سہانے روح بن گیا تھا۔ ماں باپ اپنی طرف سے دعائیں مانگتے، اللہ کی شان، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ایسی ماں نے یا باپ نے تڑپ کے دعا مانگی کہ بچے کو احساس ہو گیا کہ میں اپنے ماں باپ کو کتنا ستا رہا ہوں، پھر یہ بچہ نیکی کی طرف آیا اور اتنا نیک بنا کہ محدث بنا، ایک ایک درس میں 40,000 طلباء ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اور اسماء الرجال کی کتب میں ان کی تعریف میں اتنے اچھے کلمے کہے گئے کہ کوئی حد نہیں. صرف ایک بات بتانی ہے, ان کے کلاس فیلو کہتے ہیں میں نے کئی سال ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں فقط ایک فرق ہے کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا, وہ شرف عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ ماں کی دعا ہوتی ہے جو بچے کے بخت جگا دیتی ہے, اللہ کا مقبول بنا دیتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو فرما بردار بنائے, نبی علیہ السلام کا عاشق بنائے, اللہ کا محبوب بندہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك من الله قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب الله ظاهر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ بچوں کی تربیت سے متعلق جو باتیں کہی گئیں, رب کریم دل کے خانے میں دماغ ذہن کے خانے میں اس کو محفوظ کر کے دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہم پر جو محبتیں نشاور کی, یا اللہ اس کا بدلہ ہم نہ چکا سکے, یا اللہ تم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہماری بہترین تربیت کرنے پر ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے. اور پیچھے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, یا اللہ ان باتوں کی روشنی میں یا اللہ ہم بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یارے اللہ جب بچے ناکارہ ہو جاتے ہیں, بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں, ماں باپ کا کتنا دل دکھتا ہوگا. پیارے اللہ پھر بندے جب آپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو آپ بھی کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. پیارے اللہ ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما, اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما, اولاد کے دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت فرما. رب کریم آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا, آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا. پیارے اللہ ہمیں آپ ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہمارے شیخ جیسے ہمیں بنانا چاہتے ہیں, پیارے اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی کا قیمتی حصہ نافرمانی میں گزار دیا, دھوکے میں گزار دیا, اندھیرے میں گزار دیا, پیارے اللہ اجالا نصیب ہوا ہے. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, اللہ اس کو شکر کی توفیق عطا فرما, شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ نمک حرامی سے حفاظت فرما, اللہ شیخ کی نمک حرامی سے حفاظت فرما, ماں باپ کی نمک حرامی سے حفاظت فرما. پیارے اللہ اتنا سب کچھ سیکھنے کے بعد, سننے کے بعد, معلوم کرنے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو پیارے اللہ یہ ہماری نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے. پیارے اللہ جو ہمارے لیے راتوں کو جاگتا, جو ہمارے لیے مطالعہ کرتا, جو اپنے آپ کو ہمارے لیے تھکاتا اور کھپاتا ہے, جس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے گھول کر رکھ دیا, پیارے اللہ, پیارے اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے, قدردانی کی توفیق عطا فرما, قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ مہربانی فرما دیجیے. پیارے اللہ ان آوازوں کو جو مسکرات دور بیٹھی سن رہی ہیں اور آمین کہہ رہی ہیں, اللہ ان کے دلوں میں نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں ہیں, اللہ نہ جانے ان کے دل کی دھڑکنوں میں پیارے اللہ کیا کیا آپ سے امیدیں ہیں. رب کریم آپ ان کے دل کی تمناؤں کو جانتے ہیں. رب کریم عافیت کے ساتھ ان کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ان کا فرما بردار بنا. پیارے اللہ مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مشاہد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور مراکز دعوت تبلیغ, اللہ پوری پوری حفاظت فرما. پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے رہے گا بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.